الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تبارك وتعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي واختار لي منهم أربابا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہاتھ کٹتے رہے اور مشعلیں تابندہ رہیں ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں جو رسم تم سے چلی باعث تقلید بنی شب کے صفاق خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن قتل ہوئی شعلہ خورشید بنی قابل قدر معزز علماء کرام حاضرین مکرم بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں آج 5 جنوری 1993 کی تاریخ میں آپ کے علاقہ کی اس عظیم مسجد واکینٹ میں آپ حضرات سے خلافت راشدہ کے عنوان پر منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دین مدارس کے طلباء اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع ہے. میں انشاءاللہ سپاہ صحابہ کے موقف سپاہ صحابہ کے انداز اور سپاہ صحابہ کے پروگرام سے آپ حضرات کو آپ کے ذوق کے مطابق مطلع کرنے سے قبل یہ ضروری چاہوں گا کہ خلافت راشدہ کے مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج اس بات پر امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ ہماری تمام مسائل کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے. بلکہ آپ پہلے یہ کہیے کہ تمام مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے اور سنت حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی تشریح تعبیر، یا یہ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا نام ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے کھینچی ہوئی لکیروں، بنائے ہوئے نقشوں، بتلائے ہوئے اصولوں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں جس نظام کو عملی طور پر دنیا میں قائم کر کے بادشاہ سے لے کر فقیر تک، دیہاتی سے لے کر محلات میں رہنے والے آدمی تک، محکوم اور حاکم کے مابین، عاجر اجیر کے درمیان، مالدار اور غریب کے درمیان جو نظام حکومت قائم کیا اور جو نہایت کامیابی کے ساتھ، نہایت امن اور نہایت ہی استحکام کے ساتھ 23 سال تک صدیق و فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، اور اسی طرح پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور خلافت میں دنیا کے سامنے جو نظام آیا، دنیا کے سامنے جو معاشرہ آیا، تاریخ کے اندر جس بہترین حکومت اور دور کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اس دور اور حکومت، اس ماحول اور معاشرے کو خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں. تمام امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج بھی اگر ہم امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر انسانیت یہ چاہتی ہے کہ اس کے تمام مسائل حل ہوں، مظلوم آدمی کو ظالم سے بدلہ ملے، مجبور آدمی کو جبر سے پناہ مل جائے، حقدار کو گھر میں بیٹھے ہوئے حق ملے، تو اس غرض و غایت کے لیے نہ جمہوریت اور جمہوری انداز حکمرانی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، نہ کمیونزم اس کا حل پیش کرتا ہے، نہ سوشلزم میں اس کا کوئی حل ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کا کوئی حل ہے. یہ تمام وہ نظام ہیں جو آزمائے جا چکے ہیں، جو فیل ہو چکے ہیں. سوشلزم دنیا میں فیل ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیے امریکہ کا صدارتی نظام وہ اتنا فیل ہو چکا ہے کہ جس امریکہ کی برتری اور بالائی اور جس امریکہ کو آج دنیا میں سپر پاور کے طور پر منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں تو آدمی رات کو اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا، وہاں تو کوئی آدمی ہاتھ میں پرس لے کر چل نہیں سکتا، وہاں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، وہاں تو انسان کی عزت آبرو اور خون کی کوئی قیمت اور ویلیو نہیں ہے. تو سارے نظام آزمائے جا چکے ہیں، اور قیامت تک جتنے نظام بنیں گے آزمائے جائیں گے، اور ہر نظام جو آج تک آزمایا گیا وہ فیل ہوا، جو نظام کائنات میں بنایا جائے گا وہ فیل ہوگا. ایک نظام خلافت راستہ کا نظام ہے، وہ انداز حکومت ہے، وہ انداز جہابانی ہے، وہ طریقہ حکمرانی ہے کہ جسے آزمایا گیا تو کامیاب نکلا، جسے چلایا گیا تو پورا اترا،
جسے پیش کیا گیا تو 100% صحیح نکلا، جس کے سامنے مسائل آئے تو حل ہوتے چلے گئے، جس کے سامنے حکمران آئے تو مساوات کے مطابق کام کرتے چلے گئے، جس کے سامنے حاکم آئے تو عوام کے سامنے جواب دے ہوئے، جس کے سامنے عوام آئی تو حکمرانوں کا گریبان پکڑ کر پوچھنے والی بنی، جس دور میں حاکم و محکوم کے درمیان میں مساوات قائم تھی، یہ وہ دور تھا جب ایک شخص قاضی کی عدالت میں کھڑے ہو کر حاکم کے اوپر دعویٰ کرتا تھا تو قاضی حاکم کو بلا کر اسی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا تھا جس کٹہرے میں مدعا علیہ کھڑا ہوتا تھا، اور وقت کے حاکم کو ملزم کی حیثیت سے صفائی دینا پڑتی تھی. آج پوری دنیا کے مسلمان اس نظام کو اثر نو قائم اور اثر نو اس نظام کا احیا چاہتا ہے، اس نظام کا احیا چاہتا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے. لیکن جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، ایک طرف ہمارا مقابلہ ہوتا ہے جمہوریت 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 کا ڈنڈورا پیٹنے والوں سے، جمہوریت والوں کو ڈر ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام اگر آئے گا تو پھر پیسے اور دولت اور جاگیر کے بل بوتے پر حکومت اور ریاست پر حکومت کرنے کا جو طریقہ ہم نے سوچا ہے یہ طریقہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اگر خلافت راشدہ کا احیاء عمل میں آئے تو وہ یہ درس دے گا کہ تم میں سے جو سب سے بہتر ہے، سب سے متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ رب کا خوف رکھنے والا ہے، وہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور وہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ تمہارا امیر بنے، وہ تمہارا امیر بنے. اس میں یہ نہیں کہ جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے، جو سب سے زیادہ فیکٹریوں والا ہے، جو سب سے زیادہ جاگیروں اور مربوں والا ہے وہ مربے اور فیکٹری کی بل بوتی پر حکمران بنے. نہیں، تقویٰ و طہارت اور اسی طرح اپنی نیکی اور اعلی کارکردگی کی بنیاد پر ہمارے امیر بننے کا قابل وہ ہے جو ہم میں تقویٰ طہارت اور پاکیزگی اور دین کے اعتبار سے ہم سے آگے ہے. ایک جمہوریت راستہ روکتی ہے، ایک سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سب اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور ایک طرف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور انداز ہے، وہ انداز یہ ہے کہ آج کھڑے ہو جاؤ، کہو جی ہمیں خلافت راشدہ کا نظام چاہیے ہی نہیں، ہمیں خلافت راشدہ کا نظام. ایک تو یہ کہتا ہے جی ہمیں جمہوری نظام چاہیے، دبے لفظوں میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں خلافت راشدہ کا نظام، لیکن کھلے لفظوں میں نہیں کہتا، بس جی جمہوریت چاہیے جمہوریت چاہیے. اور آپ تھوڑا سا کبھی غور کریں، جمہوریت ہے کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج حالات کی ستم ظریفی اور حالات کے اس دائرے نے مجبور کر دیا ہے اہل حق کو کہ وہ جمہوریت کی مخالفت میں اگر مخالفت میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر مسجد کے حجرے میں بیٹھ جائیں اور مسجد کے محرام میں اپنے آپ کو پابند کر لیں تو جمہوریت کے نام پر لٹیرے بدماش چور اچکے آگے آئیں گے اور آ کر امت اسلامیہ کی، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کے مال دولت سرمایہ عزت و آبرو کو تباہ برباد کر دیں گے. اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہاں بھی قدم رکھا تاکہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے اور جمہوری راستے سے چل کر بھی ان کو جگہ جگہ پر پریشان کرتے رہو تاکہ انہیں منمانی اور اپنی مرضی کرنے کا موقع نہ ملے. یہ الگ بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح، جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت یہ کہتی ہے عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جسے زیادہ لوگ ووٹ دے دیں وہ ہمارا حاکم. اب زیادہ لوگ کیسے؟ کہ 1000 وقت کے ولی، وقت کے متقی، پرہیزگار، شیخ الحدیث، حافظ قرآن، 100 حافظ قرآن، ولی، متقی، پرہیزگار، نمازی، سب زندہ دار، تہجد گزار ایک طرف، اور 101 بدماش، چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، بھنگی، چرسی ایک طرف. کہتے ہیں جی یہ 101 ادھر ہیں لہذا ان کی بات مانیں گی، حاکم بدماش ہوگا، حاکم بدماش ہوگا. یہ متقی پرہیز ان کی کوئی ویلیو نہیں، یہ ہار گئے، یہ کیا ہوئے، ان کا وزن ختم ہو گیا. وہاں چور اچکے بدماش لٹیرے بےمان فاسق فاجر دانی شرابی کبابی، وہ ایک زیادہ ہو گیا ان کی ویلیو بڑھ گئی، یہ ایک کم ہو گئے ان کی ویلیو. سو غوث جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی ہے، دوسری طرف دو ہلاکو ہیں، تو ہلاکو کی بات مانی جائے گی، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ووٹ کم تھے، اس کے ووٹ بڑھ گئے، اس کے ووٹ بڑھ گئے. یہ جمہوریت، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، سر تولے نہیں جاتے، سر گنے جاتے ہیں، سر تولے نہیں جاتے. اور اسلام میں سر تولے جاتے ہیں، سر گنے نہیں جاتے. صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا؟ کہ یہ وہ صدیق ہے کہ جسے قرآن نے اتقا کہا ہے، یہ وہ صدیق ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے، یہ وہ صدیق ہے جسے قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، یہ وہ صدیق ہے جو نبی کے ساتھ غار میں چلا ہے، یہ وہ صدیق ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ چلا ہے، یہ وہ صدیق ہے جس نے دیوانہ وار پیغمبر کے قدموں پہ مار قربان کیے، اولاد قربان کی ہے، جان قربان کر دی ہے، یہاں تک کہ صدیق نے تن کے کپڑا اتار کر بھی پیغمبر کے قدموں پہ نثار کر دیے ہیں. صدیق کے دل میں رب کی محبت زیادہ ہے، صدیق کے دل میں پیغمبر کا عشق زیادہ ہے، صدیق اسلام میں اول ہے، صدیق ایمان میں اول ہے، صدیق قربانی میں اول ہے، صدیق طاعت میں اول ہے، صدیق پیغمبر کے ساتھ میں اول ہے، تو صدیق خلافت میں بھی اول ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا گیا کہ بھائی ووٹ ڈلواؤ حکمران کو، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، سرمایہ کس کے پاس زیادہ ہے. اور صدیق اکبر کی جب وفات ہونے لگی تو کیا فرمایا؟ فرمایا میں ووٹ نہیں، ووٹ الیکشن نہیں، میں اسے اپنے بعد نائب بنا کے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر سے بہتر انسان پر کبھی سورج نہیں چڑھا. سورج کی آنکھ میں عمر سے بہتر کوئی نہیں دیکھا. میں اسے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے رسول اللہ نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر کھلا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ تاج نبوت سجا دیا جاتا. کوئی الیکشن نظر آ رہا؟ کوئی ووٹنگ، کوئی پرچیاں؟ کس معیار پر؟ تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر. یہ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے جمہوریت، جمہوریت ہمیں تو جمہوریت چاہیے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. نہ یہ تو مان لیا عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، لیکن اگر کوئی متقی آئے گا تو وہ کوئی آسمانوں کا جن ہوگا؟ اگر کوئی حامی سے پرہیزگار، حامی سے دین اور دنیا کے لحاظ سے حکمران ہم پر آ جائے اور وہ سامنے آئے، وہ اہلیت رکھتا ہو، وہ اس منصب پہ بیٹھنے کی پوری طرح اہل ہو اور اہلیت رکھتا ہو، تو اگر وہ آدمی منصب خلافت پہ آ جائے تو وہ آسمانوں سے آئے گا؟ وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا، وہ بھی تو عوام کا نمائندہ عوام کی مرضی سے عوام پر، عوام کا نمائندہ عوام کی مرضی سے عوام پر. اور اسی لیے ہر جب کوئی امیر اور خلافت پہ آتا ہے تو عوام اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے، عوام اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جمہوریت جمہوریت کرتے چلے جاؤ اور اس کی نام ہی نہ لو. ایک ہے سوشلزم سوشلزم کرتے چلے جاؤ، اس کا نام ہی نہ لو. ایک طریقہ یہ ہے، اور یہی طریقہ 14 صدیوں سے شروع ہوا تو آج اس نے اپنے پر پرزے نکالتے نکالتے لوگوں کو یہاں تک قائل کر دیا کہ خلافت راشدہ کا بابا نام نہ لو، نظام خلافت راشدہ کا نام نہ لو. اس نے 1400 سال محنت کی کہ وہ لوگوں کی نظروں میں خلافت راشدہ کے نظام کو داغدار بنا کے پیش کرے. اس کی 1400 سالہ محنت ہوئی کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرے کہ جسے تم عدل و انصاف کا دور قرار دیتے ہو، جسے تم مساوات کا اور انصاف کا زمانہ قرار دیتے ہو، جس دور کو تم سنہری دور کے نام سے پکارتے ہو، اس کی 1400 سالہ محنت اور کامش اس بات پر لگ گئی کہ یہ دور تو اتنا برا دور تھا کہ اس دور سے بہتر تو ہلاکو کا دور تھا، چنگیز کا دور تھا۔ کائنات کی آنکھ نے اگر سب سے بدترین کوئی دور دیکھا ہے تو وہ دور صدیق و فاروق عمر عثمان کا دور تھا۔ اس کی 1400 سالہ محنت اس بات پر صرف ہوئی، اور آج بھی وہ اس خلافت راشدہ کا راستہ روکنے والا جو گروہ اور طبقہ ہے، اس کی آج کے دور میں یہ کوشش اتنی وسیع پیمانے پر جاری ہے کہ اس نے پوری دنیا میں اپنے ذرائع استعمال کر کے، اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر پوری دنیا میں آج اربوں روپے، لاکھوں ڈالر کے خرچ کرنے کے بعد سرکاری پریس پر 13 زبانوں میں لٹیچے شائع کر کے آج پوری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور لٹریچر کا انداز کیا ہے؟ اسلام کی دعوت، اسلام کا انداز حکومت، اسلامی انقلاب کا طریقہ، اسلامی حکومت قائم کرنے کے اصول و ضوابط۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہم اسلام کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اسلام کے نام پر، اسلامی انقلاب کے نام پر، اسلامی حکومت کے نام پر، اسلامی نظام کے نام پر اربوں روپے خرچ کر کے، دنیا کی 13 زبانوں میں لٹیچے شائع کر کے جگہ جگہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اور انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے اسلام ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ انداز یہ ہے ہم اسلام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ انداز یہ ہے ہمیں اسلام کا انقلاب لانا چاہیے۔ انداز یہ ہے ہمیں اسلامی مساوات قائم کرنی چاہیے۔ انداز یہ ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ انداز یہ ہے، لیکن ساتھ کہہ دیں گے افسوس کہ قرآن نازل تو ہوا، افسوس کہ رسول دنیا میں تو آئے، مگر وہ اس کائنات میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بات تو سن لو، مجھے میں نے تو کہا کہ تھوڑے صبر کر کے میری بات سن لو، آگے جب میں وہاں آؤں گا تو وہی کچھ کہیں گے جو آپ نے نہ لگانا ہے، مجھے تھوڑا چلنے دے دیں۔ نام اسلام کا، نام اسلام کے انقلاب کا، نام اتحاد کا، نام یکجہتی کا، لیکن آخر میں وہی انداز جیسے ایک آدمی محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر ایک دسترخوان بچھائے کہ مجھے میں اپنے دوستوں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، آؤ میرے دسترخوان پر، میری محبت، میرے تعلق کا، میری محبت کا اور میرے الفت کا جو پیغام، جو دعوت تم تک پہنچی ہے اسے قبول کرو، اور اس کے اظہار کے طور پر میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے اوپر پھل رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر طرح طرح کی ڈشز سجاتے ہیں، تمام تر کھانے اور لوازمات پر خرچ کرنے کے بعد، ہر چیز تیار کرنے کے بعد تھوڑی سی زہر اس میں ڈال دیتا ہے، تھوڑی سی اس میں زہر ڈال دیتا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے خیال رکھنا اس دسترخوان پہ مت بیٹھنا، جب ہم کہتے ہیں اس دسترخوان پہ مت بیٹھنا، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، اس کے اوپر تو مرغے نظر آ رہے ہیں، ہم مرغا نہ کھانے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اس دسترخوان پہ نہ بیٹھنا، دوسرا کہتا ہے ہم یہاں قورمہ نہ کھانے جائیں۔ ہم کہتے ہیں اس دسترخوان پہ نہ بیٹھنا، تیسرا کہتا ہے ہم بریانی نہ کھانے جائیں۔ آپ تو بریانی کے دشمن ہیں، آپ تو حلوہ خور مولوی نہیں ہیں، ہم نہ کھانے جائیں، ہم تو کھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں حلوہ تو ہے، قورمہ پلاؤ زردہ تو ہے، بریانی اور مرغا تو ہے، مگر اس میں زہر بھی ہے، مگر اس میں زہر بھی ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں شیعیت کے قریب مت جانا، خمینیت کے قریب مت جانا، رافضیت کے قریب مت جاؤ، لوگ کہتے ہیں وہ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ تو دین کی بات کرتے ہیں، وہ تو اسلام کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ تو اسلام کا انقلاب لے آئے ہیں، وہ تو اسلام کے انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی کتابیں تو اس بات پہ بھری ہوئی ہیں، انقلاب لے کر آؤ جیسے ایران میں انقلاب لایا، اسلام کا نعرہ لگاؤ جیسے ایران میں اسلام آیا، پردے کا حکم دے دو جیسے ایران میں پردہ ہوا ہے، اور یہ کام کرو جیسے ایران میں کام ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر، پردے کے نام پر، انقلاب کے نام پر، دین کے نام پر وہ ہمیں بلاتے ہیں، ہم کیسے نہ جائیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں اسلام کا نام، قرآن کا نام، شریعت کا نام، دین کا نام اور اسی طرح انقلاب کا نام، یہ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ وہی یہی چیزیں ساری بیان کرتے کرتے وہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام میں خلافت راستہ کا جو دور تھا وہ کفر کا دور تھا، وہ ظلم کا دور تھا، وہ غصب کا دور تھا، وہ منافقت کا دور تھا، وہ دجل کا دور تھا، وہ فریب کا دور تھا. اگر صحابہ کا دور اسلام کا دور نہیں تھا، صحابہ کا دور اسلام کا نورانی دور نہیں تھا، صحابہ کا دور قرآن کے مطابق دور نہیں تھا، اگر نظام خلافت راستہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو خمینی کا انقلاب اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟
خمینی کتا
کتے شتے مت کہو، ساڈے کتے پنجاب دے ہون یا صوبہ سرحد تے سندھ دے ہون، اوہ دس خمینی جمع ہو جانتے ساڈے کتیاں دے پیراں ورگے بھی نہیں. اس لئی یار آپ اصل نعرے لگا کر، ایک تقریریں وہ ہوتی ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، وہ ہماری تقریریں اتنی تسلسل سے ہوتی ہیں، آپ دس مرتبہ نعرے لگائیں وہ تسلسل ہمارا قائم رہتا ہے. ایک تقریریں جیسے آپ کی کبھی مجمع ہے، ہمیں فی البدی کرنی پڑتی ہیں اور بالکل بہت اپنے ذہن پر بوجھ ڈال کر وہ باتیں ضروری کرنا پڑتی ہیں، تو اس میں نعرے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائیو، اسمبلی میں ہمیں دن رات اس وقت جو واسطہ ہے وہ اس بات سے ہے کہ جب حکومت کہتی ہے آج ہی زرعی پالیسی پر وزیر زراعت جنرل صاحب پوری بحث کو وائر اپ کرتے ہوئے بیان دے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کسانوں کو جو قرضے دیں گے زراعت کے لیے، پہلے اس پہ ہم 14% سود لیتے تھے، اب ہم نے کم کر کے اس پہ 8% سود رکھ دیا ہے. تو مولانا صدیق صاحب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو اسلام کے نام پر منتخب ہوئے ہیں، آپ اسلام کے نام پر منتخب ہوئے ہیں، تو آپ کو تو یہ پالیسی بیان دینا چاہیے کہ اب قرض حسنہ ملے گا بغیر سود کے ملے گا، قرض حسنہ ملے گا بغیر سود کے ملے گا. تو وہ کہتے ہیں جناب اس دور میں ہم بغیر سود کے جی نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں سود کا نظام اپنانے پر. یہی باتیں جب عام ہوتی ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بغیر سود کے ہم کیسے جی سکتے ہیں، بغیر سود کے ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہاں ہم تمہیں ایسا معاشرہ دکھاتے ہیں، ایسا دور حکومت دکھاتے ہیں، ایسا طبقہ دکھاتے ہیں جہاں سود کا نام و نشان نہیں تھا اور وہ چند سالوں میں اتنی ترقی کر گیا کہ جب اس کا آغاز ہوا ہے تو لوگ رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، مکہ والوں نے نکال کر مدینہ جانے پہ مجبور کیا، مدینہ میں جا کر جب اس نظام کی بنیاد رکھی تو ابھی 40 سال نہیں گزرے تھے، 64,90,000 میل پر وہ نظام حکومت قائم ہو گیا اور اس میں ترقی اس قدر بڑھ چکی تھی، لوگ ہاتھوں میں لے کر زکات پیتے تھے، کوئی زکات قبول کرنے والا نہیں تھا، اور عورتیں رات کو اپنے جسم پر سجا کر سینکڑوں میل کے جنگلوں دشت بیابانوں کا سفر کیا کرتی تھی، کوئی لٹیرا نہیں تھا جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے. تو ہم ان کے مقابلے میں فوراً نظام لے کر آتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، ہمارے پاس نظام ہے، مکمل نظام ہے، تم اس نظام کو لاؤ تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، تمہیں چھٹکارا. اور آپ کو حیرانی ہوگی، ایک سال میں تمام سرکاری ملازموں کی تنخواہوں پر، ایک سال میں پاکستان میں جتنی شاہراہیں چھوٹی بڑی سڑکیں بنتی ہیں ان کے بنانے پر، ایک سال میں تمام پلوں کی تعمیر کرنے پر، ایک سال میں تمام سکول کالج کے تعمیر کرنے پر، ایک سال میں ایک ایک پیسہ جو آپ کے شہروں میں لگتا ہے اس کا جتنا بجٹ بنتا ہے، جتنا خرچہ ہوتا ہے، قریباً 1.25 ارب سے زائد، بلکہ عرب سے شاید اب تو خرب ہو گیا ہے، یہ جتنا پیسہ بنتا ہے ایک سال میں جتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ صرف آپ غیر ملکی سود کو دینے پر خرچ کرتے ہیں. غیر ملکی جو قرضہ لیا ہوا ہے ان قرضوں کا جو سود بنتا ہے اس سود کو اتاریں گے، آئندہ سال پھر اتنا، آئندہ سال اصل قرضہ اپنی جگہ، اصل قرضہ نہیں اترا، اصل اپنی جگہ، اس کا سود جو ہر سال آپ ادا کرتے ہیں وہ کتنی رقم ہے، وہ اتنی رقم ہے جتنی رقم سے تمام سرکاری ملازموں کی تنخواہ، جتنی رقم سے تمام یہ سڑکیں، تمام روڈ، تمام ملیں، تمام فیکٹریاں، تمام سکول، تمام کالج، تمام پل، جتنے اخراجات اس بات پر ہوتے ہیں، اتنا پیسہ آپ صرف سود ادا کرنے پر ایک سال میں خرچ کرتے ہیں اور اصل رقم پھر بھی باقی موجود ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہم جس نظام میں، یہ تحفہ جمہوریت کا ہے. یہ تحفہ کس کا ہے؟ جمہوریت کا ہے. اگر جمہوریت نہ ہوتی تو ہمیں یہ تحفہ نہ ملتا. ہم اس مصیبت میں جہاں ایک روپے کا کام ہونا تھا وہاں دو روپے کا ہوتا، اس سے آگے چلتے وہاں تین روپے کا ہوتا. یہ جمہوریت نے ہمیں تحفہ دیا ہے. جمہوریت نے کیا تحفے دیے؟ جمہوریت نے یہ تحفہ دیا کہ آؤ ووٹ لے کر آؤ. ووٹ لینے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے تو خرچ کرو، دولت خرچ کرنی پڑے تو خرچ کرو، بدماشی کرنی پڑے تو کرو، وسائل بروئے کار لانے پڑے، سرکار کو بروئے کار لانا پڑے تو لاؤ. ایک ایک آدمی ایک ایک کروڑ روپیہ خرچ کر کے، ووٹ خرید کر، ظلم زیادتی کر کے جب اسمبلی میں پہنچتا ہے تو اسمبلی میں اسے کیا ملتا ہے؟ اسمبلی میں تو بھائی 8,000 روپے تنخواہ ہے. جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو روزانہ کا 550 الاؤنس خرچہ ہے. ہماری تو پوری تنخواہ بھی خرچ ہو جاتی ہے، پورا یہ الاؤنس بھی خرچ ہوتا ہے، الٹا ہم مقروض ہو جاتے ہیں جس دن اسمبلیوں کے اجلاس ہوتے ہیں. میں تو سوچ سوچ کے تھک گیا ہوں کہ ایم این اے بننے سے کیا ملا. جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ جب میں ایم این اے نہیں بنا تھا تو اکثر ساتھی میرے مقروض رہتے تھے. جس دن سے میں ایم این اے بنا ہوں 1,00,000 کا مقروض ہو گیا ہوں. آپ دیکھو کہ آگے کتنے کتنے ہوتے ہیں. ہمیں تو کچھ نہیں ملا ایم این اے بننے کے بعد. جو کروڑ روپے خرچ کر کے آیا ہے اسے کیا ملے گا؟ وہ جو کروڑ خرچ کر کے آیا ہے اس نے سب سے پہلے تو اپنا کروڑ خالی جیب میں واپس لوٹانا ہے، خالی جیب میں واپس لوٹانا ہے، اور آئندہ پھر 1,00,000,000 جمع بھی کر لینا ہے جلدی جلدی، تاکہ اگر آج اسمبلی ٹوٹ جائے تو دوبارہ الیکشن بھی. اور پھر اس کے علاوہ جو اب وہ کیا دیکھے گا؟ اب اس کو یہ کوئی بات سامنے نہیں کہ میں نے عوام سے کیا وعدے کیے، میں نے قوم سے کیا وعدے کیے، مجھے اب ان کا پاس کرنا چاہیے نہیں چاہیے. اس کی جانے بلا قوم مرے ڈوبے، قوم تیر جائے یا ساری مر جائے، اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کو اپنے پیسے سے دلچسپی ہے. ہر ٹریڈنگ ہوگی، ایک دوسرے کو خرید و فروخت ہوگی، اور پھر اپنی منمانی ہوگی. جب پیسہ نہیں ہوگا، قوم کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، ملک کی حالت بہت تنگ ہے اور اس وقت تنخواہیں پوری نہیں ہو پا رہی، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ کہیں گے غیر ملکی قرضہ لے لو، غیر ملکی قرضہ لے لو. بھئی اتارے گا تمہارا باپ؟ کہنے اتاریں گے وہ جو بعد میں آئیں گے. ابھی لے لو، اپنا خرچ کیا ہوا واپس لو، آئندہ کے لیے تیاری کرو. باقی رہے کہ اترے گا بعد، پتہ نہیں ہم اتاریں گے بعد، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، وہ بعد میں. یہ ایک جمہوریت ہے جس نے 45 سال میں ہمیں یہ تحفہ دیا کہ ہم اپنے ملک کے بجٹ کے برابر رقم صرف سود اتارنے پر خرچ ہے. اگر ہم نے جمہوری طرز عمل کو چھوڑ کر نظام خلافت راشدہ کا طرز اپنا کر اول روز سے کلمے کے نام پر حاصل کردہ مملکت میں یہ نظام کی بنیاد ڈالی ہوتی، آج ہم پر سود کا ایک پیسہ بھی قرضہ نہ ہوتا، اور آج کوئی غریب غریب سے غریب تر نہ ہوتا، کوئی امیر امیر سے امیر تر نہ ہوتا. کیا ہے؟ دیکھنے کو تو پیلی ٹیکسیاں مل رہی ہیں، دیکھنے کو تو پیلی ٹیکسیاں اچھی کوشش ہے. ہم کوشش کو برا نہیں کہتے، اچھی نیت ہے، اچھی کوشش ہے، لیکن بھئی آپ نے پیلی ٹیکسیاں دی ہیں تو جتنے کی ہیں اتنی، لیکن اگر 1,00,000 کی ہے تو ابھی تو دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے کہ 1,00,000 کی چیز آپ کو 10,000 میں مل رہی ہے، لیکن آپ نے جو پیسے دینے ہیں، آپ نے 1,00,000 کی چیز کے 1,50,000 دینا ہے. پھر جب آپ سے ادا نہیں ہوں گے، پھر جناب یہ پیسے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک زمیندار ٹریکٹر خریدتا ہے زمین پلچ کرا کر، اب جناب وہ ٹریکٹر خرید لیتا ہے، اس نے رقم ادا کرنی ہے 1,00,000 روپیہ، اس کی قسطیں شارٹ ہو گئی، اس کی فصل نقصان ہو گئی، اس کی کھیتی خراب ہو گئی، وہ 1 سال نہیں دے سکا. تو آئیں گے اہلکار، وہ کہیں گے چلو 1,000-1,50,000 ہماری جیب تو گرم کر، 1 سال ہم تمہیں نہیں پوچھتے. انہوں نے 1 سال نہیں پوچھا، آئندہ سال وہ قرضہ ڈبل ہو گیا، اس سے اگلے سال ٹرپل ہو گیا، اس سے اگلے سال 4 گنا ہو گیا. جس نے 1,00,000 ادا کرنا تھا، پانچویں سال اس نے 5,00,000 ادا کرنا ہے، وہ کہاں سے ادا کرے؟ یہ کس نظام نے آپ کو تباہ کیا؟ جمہوریت نے. کس نے آپ کو خراب کیا؟ یہ کس چیز کی سزا ملی؟ خلافت راشدہ کا نظام چھوڑنے کی وجہ سے ملی. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ آج ہم رونا روتے ہیں اس بات کا کہ نااہل حکمران ہمارے سروں پہ آ گئے. آج ہم رونا روتے ہیں اس بات کا کہ وہ ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے, وہ ہمارے بچوں پہ رحم نہیں کرتے, وہ نیک لوگوں کا خیال نہیں کرتے, وہ ہماری عزت و آبرو کا پاس نہیں کرتے. آج تو ہم رونا روتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں روتے کہ یہ سارا نقصان, یہ ساری بدماشی جمہوریت کی ہے کہ جب پیسے کے بل بوتے پر ووٹ ملیں گے تو نیک آدمی ووٹ کیسے لے گا جس کے پاس خرچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, شام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. وہ اگرچہ وقت کا شیخ الحدیث ہے, وہ تیرے میری حکومت کے منصب پر آ کر تیرے میرے مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کیسے کر سکتا ہے؟ تیرے میرے سر پر تو وہی آئے گا جس کی ہیروئن کی کمائی ہوگی, جس کی ہیروئن کی کمائی ہوگی, جس کی بلیک منی کی کمائی ہوگی, جس کی حرام کی کمائی ہوگی. ایک آدمی نے اگر خون پسینے سے محنت کی, ایک مہینے کے بعد اس کو 2000 روپے ملا, وہ پاگل ہے کہ 2000 روپے الیکشن پہ خرچ کر دے؟ وہ کرتا ہے خرچ, اس کو کیا ضرورت ہے؟ حلال کی کمائی الیکشن پہ کوئی خرچ نہیں کر سکتا. الیکشن پہ خرچ ہوتی ہے وہ کمائی کہ پشاور سے 1 کلو اٹھائی اور کراچی میں بیچی, 50,000 کا فائدہ, 50,000 کا فائدہ. بس ایک بوری جو ہے وہ ایک گٹو پشاور سے پہنچ جائے, کراچی میں تقسیم ہو جائے, یہ جناب اب کروڑوں پتی بن گیا ہے, کل کو الیکشن میں جیت کر یہی اسمبلی میں جائے گا, یہ قرآن و سنت دے گا ہمیں, یہ ہمیں اسلام دے گا, یہ ہمیں دین دے گا. چونکہ آپ نے عنوان رکھا ہے خلافت راشدہ, تو اس لیے کوئی بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, کوئی بات کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے, چاہے موجودہ حالات کے مطابق بیٹھے یا نہ بیٹھے, تو میں نے اس عنوان کے مطابق ضروری سمجھا ہے کہ خلافت راشدہ کا دور کیسا دور ہے. اب آئیے تھوڑی سی جھلک خلافت راشدہ کے دور کی. خلافت راشدہ کا دور کیا ہے؟ وہ دور ہے جس میں ہر حکمران اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا, روز قیامت رب کی بارگاہ میں سوال مجھ سے ہوگا. خلافت راستہ کسے کہتے ہیں؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کندھوں پر خلافت کا بوجھ آیا ہے, حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ عمر دنیا کے ہر زندگی کے ہر موڑ پر صدیق تجھ سے آگے رہا ہے, زندگی کے ہر موقع پر صدیق آگے بڑھتا رہا ہے, لیکن اب موقع کہ صدیق کے کندھوں پر خلافت کا بار آ چکا ہے, تو خدمت خلق کر صدیق سے زیادہ نیکیاں کما, یہ نیت کر کے میں صبح کو ہوں اور میں منہ پھیرے اذان کے فجر کے وقت ایک بیوہ کے گھر پہ جا کے دستک دے کے کہتا ہوں اے اللہ کی بندی مجھے مٹکا دے, میں تیرے لیے پانی بھر کے لاؤں, مجھے کوئی فرمائش کر, کوئی بات کہہ کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو, میں تیرے لیے سبزی خریدوں, گھر کا سامان خرید کر لاؤں. تو ایک شہید کی بیوہ ہے, تو شہید کے یتیم بیٹوں کی ماں ہے, مجھے بتلا کہ میں تیری کیا خدمت کروں. تو اندر سے جواب آتی ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے, گھر کا سارا کام کر کے کوئی اور چلا گیا ہے. فرماتے ہیں دوسرے روز میں اس سے بھی پہلے اٹھا, تہجد کی نماز سے فارغ ہوا, میں نے جا کر دستک دی, مجھے یہی آواز آئی کہ گھر کا سارا کام کر کے کوئی اور چلا گیا ہے. میں تیسرے روز اس سے بھی پہلے اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ایک آدمی سر پہ مٹکا اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہے. میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں تو سوئی کہ یہ کون شخص ہے جو مخلوق خدا کی خدمت میں اتنا آگے آگے ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی جیسے وہ گھر میں جھاڑو دے رہا ہو, وہ گھر کے کام کاج کر رہا ہو. جب وہ کچھ دیر کے بعد وہ شخص گھر سے باہر نکلا, میں نے اس کا پلہ تھام لیا, میں نے کہا وہ جانے والے بتلا تو صحیح تو کون ہے. اس نے اپنے چہرے سے پلہ اٹھائے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا عمر مجھے چھوڑ دے, میں تیرا بھائی صدیق ہوں. رات کو مخلوق خدا کی خدمت, دن کو صدیق, ایک طرف مرتدین کے مقابلے میں لشکر بھیج رہے ہیں, ایک طرف مانعین زکات کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ایک طرف مدعیان ختم نبوت جو جھوٹے پیدا ہو گئے تھے ان کے لیے فوجیں ترتیب دے رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ لمحات بھی آئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ ساری فوجیں بھیج رہے ہیں، مسلمہ کی طرف فوجیں بھیجتی ہیں اور اسی طرح مرتدین کی طرف فوجیں بھیجتی ہیں، یہ لوگ جو زکات دینے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے، آپ ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرتے ہیں، یہ ساری فوجیں چلی جائیں گی تو دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہو جائے گا، مسلمانوں کا دارالخلافہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا، بتلائیے آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا اگرچہ روم اور ایران کے لوگ مدینہ پہ حملہ کر دے اور حملہ کرنے کے بعد وہ مجھے شہید کر دے، مدینہ کے کتے میری بوٹیاں نوچ ڈالے جو لشکر میرے اصول نے روانہ کیے تھے، صدیق لشکر واپس نہیں بلائے گا، اور جو زکات کا انکار کرتے میں اس کا مقابلہ کروں گا، مقابلہ کرنے سے بعد نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ بتلاؤ آج اگر نظام خلافت راستہ ہوتا بابری مسجد شہید ہوتی؟ اور بابری مسجد شہید ہوتی تو پھر وہاں غازیوں کی جلغار ہوتی یا نہ ہوتی؟ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، آج بابری مسجد کو قراردادوں کے کاغذوں سے تعمیر کر رہے ہیں، آپ بابری مسجد کو تقریر کے الفاظوں سے تعمیر کر رہے ہیں، آج بابری مسجد کو مذمتی الفاظ کے کاغذوں سے یا حروفوں سے اس کی عظمت و تقدس کا پاس کرنے کی اور اس کی عظمت و تقدس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سنو یہ تمہاری قرارداد ہے، ایک قرارداد کیا، تم ایک کروڑ قرارداد پاس کر دو، بابری مسجد کی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ نہیں لگ سکتی، تعمیر ہو سکتی ہے بابری مسجد؟ قراردادوں سے ہو سکتی ہے؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ بابری مسجد تعمیر ہوگی جب نظام خلافت راشدہ ہوتا، آج ہوتا نظام خلافت راشدہ، کوئی ہوتا صدیق اکبر کا ماننے والا، دنیا اسے کہتی ایک طرف ایران ہے، لوگ سمجھاتے ایک طرف افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ کہتے ایک طرف امریکہ کی للچائی نظریں ہیں، لوگ اسے کہتے اب چین بھی دوستی چھوڑ چکا ہے، لوگ اسے کہتے رشیا باقی جو ماندہ ہے وہ بھی حملہ کرنے والا ہے، تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ تلخ کر کہتا میری بچہ کچے ناچ جانے تو بے شک ناچ جانے، میں بابری مسجد کو بنا کے دم لوں گا۔ یہ جمہوریت ہے جس نے آج بابری مسجد کو شہید کروا دیا اور بابری مسجد تعمیر نہ ہو سکی، یہ جمہوریت ہے۔ آج اگر جمہوریت کی بجائے نظام خلافت راستہ کہیا ہوتا تو کیا ہندوستان کی مائیں بہنیں آج بے آبرو ہوتی؟ آج ان کی عزت و حرمت پامال ہوتی؟ آج بھاگلپور کے وہ حالات پیش آتے جن حالات میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ 100 مسلمان گھر چھوڑ کر جب ہندو درندوں کے آگے لگ کر بھاگے، انہوں نے ایک فوجی جنرل سے جا کر کہا ہمیں پناہ دو، یہ ہندو گنڈے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا اس چار دیواری میں داخل ہو جاؤ، وہ چار دیواری میں داخل ہوئے، اس نے گیٹ بند کر کے ہندو درندوں کو بلایا اور کہا تمہارا شکار موجود ہے، آگے بڑھو ان کو کر لو۔ انہوں نے دروازے بند کر لیے، یہ دروازے کھولنا چاہتے تھے انہوں نے بند کیے، باہر سے اینٹیں ماری، دیواروں پر چڑھ کر پتھر مارنا شروع کیے، صحافی کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے ہمیں بچر خانہ نظر آ رہا تھا، سوائے ہڈیوں کے سوائے گوشت پوش اور خون کی ندیوں کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ آج وہاں کا مسلمان رو رہا ہے، آج وہاں کا مسلمان ایک مسجد کے تحفظ کے لیے غلامی میں ہونے کے باوجود، ایک مسجد کے تحفظ کے لیے اقلیت میں ہونے کے باوجود، مسجد کے تحفظ کے لیے نہتا ہونے کے باوجود، مسجد کی آباد کرنے کے لیے وہ پیش قدمی کرتے، وہ لال مارچ کرتے، وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کے لیے آئے، وہ غلام ہوتے ہوئے بابری مسجد کی طرف چل پڑا ہے۔ بتلا آزاد مسلمانوں تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو غلام ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو نہتا ہے، وہ تو بےآس و بے کس ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، اور وہ مجبوری کے عالم میں چل رہا ہے۔ تم بتلاؤ تمہیں کیا مجبوری ہے؟ پاکستان کو کیا مجبوری ہے؟ کوئی ہے مجبوری؟ مجبوری جمہوریت ہے، مجبوری جمہوریت ہے۔ آج اگر نظام خلافت ہوتا تو کیا کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا؟ آج اگر نظام خلافت ہوتا کیا کوئی ٹیپو سلطان نہ اٹھتا؟ آج وہ دور آ گیا ہے، آج مسجد ویران، مسجد شہید اور مساجد کی جگہ پر آج مندر بنا کر مساجد کی جگہ پر اور بت رکھ دیے گئے ہیں۔ میں کہا سلام محمود غزنوی کو جو آئے اور سومناتھ کے مندر تاڑ ڈالے، کہاں سے آئے؟ آج یوسف بن تاشکین، آج طارق بن زیاد، کہاں سے لاؤ نور الدین زنگی کو جو قوم کی حمیت اور جلغار کے نام لے کر آگے بڑھے؟ یہ سارے تحفے بےمان جمہوریت کے ہیں، یہ سارے تحفے جمہوریت کے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے انڈیا کے خلاف اعلان جہاد کر دیا، ہماری حکومت نہیں رہے گی، ہمارے ممبر ہمارے ساتھ نہیں دیں گے، بابا صدر حکومت توڑ دے گا، فوج ماشاء اللہ لگا دے گی، فوج نافرمانی کر جائے گی۔ فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، فوج نہیں چاہتی۔ بھائیوانو تم نہیں چاہتے ہو، کون کہتے ہیں فوج نہیں چاہتی؟ بین الاقوامی اقوام متحدہ ناراض ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ ناراض ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ تو نہ ہوا، خدا ہوا نا، خدا بلا کیا ہے یہ جمہوریت جس نے خدا کے دروازے سے ہٹا کر تمہیں اقوام متحدہ کے دروازے پہ لا کھڑا کر دیا، جس نے تمہارے قلب و ذہن میں اقوام متحدہ کی حمیت اور قرارداد قرآن سے زیادہ پیدا کر دی ہے، یہ جمہوریت کے تحفے ہیں۔ ہوتا نظام خلاف پہ راستہ تو تم نہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے نہ کسی اور کی طرف دیکھتے، خلاف پہ راستہ کے نظام کا احیاء ہوتا۔ اول تو انڈیا کو جرت نہ ہوتی، جو آتی جرت تو دوسرے دن مسجد تعمیر ہوتی۔
ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ آور ہو جائے، اس کی ایک بالش زمین پر قبضہ کر لے، ایک بالش زمین پر دوسرا ملک دفاع کے طور پر پھر اٹھ کھڑا ہو، وہ اس کو ناک چنے چبا دے، وہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس کو ٹیس نیس کر دے، وہ دفاع کے لیے اٹھے اور جارے ملک کے دانت توڑ دے، اقوام متحدہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ اقوام متحدہ اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی؟ دیتی ہے۔ نہ دیتی ہوتی تو پھر مجھے بتلاؤ امریکہ کو ضرورت کیسے ہوتی کہ وہ عراق پہ حملہ کرتا؟ بہانہ تو یہی بنایا نا کہ کویت کی طرف چلے تھے، یہی بہانے ہوتے ہیں۔ ایک ملک کی ایک بالش سرحد پر قبضہ کر لیا جائے تو دفاع لازم۔ بابری مسجد کیا ہے؟ بابری مسجد اسلام کی سرحد کا نام ہے، بابری مسجد دنیا اسلام کی سرحد تھی، دنیا اسلام کا وہ نقطہ تھا جہاں پر آ کر کفر و اسلام کے لشکر دریا آپس میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب کفر نے اسلام کی شان پہ حملہ کر دیا ہے، اہل اسلام تم پہ لازم ہے تم جارے کے دانت توڑ دو۔ بابری مسجد پہ حملہ ہوا، حملہ نہیں قبضہ ہوا، حملہ نہیں قبضہ ہوا۔ اور کیا عجیب حالات تھے، یہ بابری مسجد سن 1528 میں بنی، 16ویں صدی گزر گئی، 17ویں گزر گئی، 18ویں گزر گئی، 19ویں گزر گئی، انگریزوں کے دور آئے، مغلوں کا وہ دور بھی آیا جب ان کو اپنا وجود بھی خطرے میں نظر آتا تھا، سکھوں کا دور آیا، ہندوؤں کا دور آیا، لیکن بابری مسجد جرت کی چٹان بن کر تمام مظالم سہتی رہی اور تمام غنڈوں کے مقابلے میں کھڑی رہی، تنے تنہا ان کے مظالم اور ستم برداشت کرتی رہی۔ لیکن بابری مسجد آج اپنی جنگ ہار گئی، بابری مسجد ظلم و ستم کو برداشت نہ کر پائی۔ آج وہ اللہ کا گھر جو 400 سال سے انگریزوں، سکھوں، ہندوؤں، ظالموں، ڈکٹیٹروں، جابروں کا مقابلہ کرتا رہا، آج وہ اللہ کا گھر مقابلہ کرتے کرتے ہمت ہار گیا اور اپنا وجود اس وقت برقرار نہ رکھ سکا جب دنیا میں 50 مملکتیں اسلامی تھیں۔ اس دور میں جب 50 ملک اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کا گھر تھک گیا، اللہ کا گھر ہمت ہار بیٹھا، اللہ کا گھر اپنا وجود باقی نہ رکھ سکا۔ کب نہ رکھ سکا؟ جب اس کے پہلو میں بنگلہ دیش بھی تھا اور اس کے پہلو میں پاکستان بھی تھا، اس وقت وہ ہمت ہار بیٹھا۔ اس وقت بابری مسجد اپنی بقا کی جنگ مزید نہ لڑ سکی۔ کیوں نہ لڑ سکی؟ کہ ہندو بابری مسجد توڑ رہے تھے تو ظالم حکمرانوں تم ٹانگے توڑ رہے تھے، یہ ٹانگے توڑ رہے تھے، وہ مسجد توڑ رہے تھے، تم ٹانگے توڑ رہے تھے، وہ مسجد توڑ رہے تھے تمہیں کیا مسجد سے، تمہیں تو اپنے مخالفین کو کچلنے سے اور انتقام سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میں سوال کیا اور آج بھی کرتا ہوں، مجھے بتلاؤ جب وہ ہندو لاکھوں کی تعداد میں بابری مسجد کی طرف چلے تم کہاں تھے، تم نے اس وقت کیا ایکشن لیا، تم نے بین الاقوامی طور پر کیا احتجاج کیا، تم نے بھارت کے سفیر کو بلا کر اس کو کیا وارننگ دی، تم نے اگر وارننگ دی ہوتی تم نے اپوزیشن سے، مخالفین سے، سیاسیوں مخالفین سے اور عوام سے مخاطب کر کے کہا ہوتا مسلمانوں پاکستان کے لوگوں بابری مسجد کو خطرہ لاحق ہے، بے نظیر کو روک لو، میں بابری مسجد کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ایک دن تم اعلان کرتے عوام لان مارچ کو خود روک لیتی، تم بابری مسجد کے لیے ایک الفاظ نکالتے، ہندو گنڈے کو چرکنا ہوتی وہ بابری مسجد پہ چڑھ دوڑتا۔ لیکن وہ بابری مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، تم ڈنڈے تیار کر رہے تھے، کلاشنیں تیار کر رہے تھے، ہندو کہہ رہا تھا ہم مسجد توڑ دیں گے، وزیر اعلیٰ کہتا تھا ہم ٹانگے توڑ دیں گے، تم تو یہ لڑائی لڑ رہے تھے، یہ درویش وزیر اعلیٰ کیا کیا بات کرے، یہ سب جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ سب جمہوریت کے تحفے ہیں۔ اللہ تو کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمیں تو درویش چاہیے صدیق اکبر جیسے، ہمیں تو وہ درویش چاہیے۔ ان پیمانوں کو درویش کہنا کفر ہے، ان کو درویش، یہ دوسرے ہوں گے درویش درویش یا در درویش یا درویش درویش۔ اگر کسی نے درویش وزیر دیکھنا ہو، درویش حکمران دیکھنا ہو، آؤ درویش کے دروازے پر، میں تمہیں اس حکمران کے دروازے پہ رکھتا ہوں جو دنیا سے جا رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے اور مجھے کفن بھی میرے میلے کپڑوں میں دینا، مجھے کفن بھی میرے میلے، کہا خوبصورت کپڑے، صاف و شفاف نئے کپڑے کیوں نہ دیے جائیں، فرمایا میرا گزارا پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا، اور نئے کپڑے کسی دیوا کے یتیم کو پہنا دینا۔ آؤ دیکھو یہ ہیں درویش حکمران، درویش حکمران دیکھنا ہو تو دیکھو۔ جب باہر کے وفود آئے مسلمانوں سے پوچھا ابھی المومنین کہاں ملیں گے، تو کہنے لگے مسجد میں مل جائیں گے، مسجد میں آئے تو نہ پایا، پوچھا کہاں ملیں گے، کہنے لگے جنگل میں چلے جاؤ۔ وہ جنگل کی طرف گئے، دیکھا تو پہاڑوں کے دامن میں ایک شخص سر کے نیچے پتھر لے کر سو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، جواب دیا یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم ہے، یہ ہیں درویش، کہاں تم اور کہاں وہ۔ تم نکلتے ہو تو ایک پجارو تمہارے آگے، ایک پجارو تمہارے پاس، ایک پجارو پیچھے، تینوں کا رنگ ایک جیسا، پھر 20-20 گاڑیاں آگے، 30-30 گاڑیاں پیچھے، یہ درویش وزیر اعلی، کیا بات ہے، یہ درویش وزیر اعلی، یہ سب جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ سب جمہوریت کے تحفے ہیں، اور بڑے بڑے ملیں گے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے بھائیوں آپ نے ایک بڑا عجیب سا ایک نئے انداز سے مجھے بھائی نے کہا کہ بھائی آج آپ نے خلافت راشدہ کی بات کرنی ہے، تو خلافت راشدہ تو خلافت راشدہ ہے، وہاں تو یہ بھی ہے پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس غصے میں آئے اور کہا امیر المومنین آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے وہ پرنالہ اکھڑوا دیا جو حضور نے لگوایا تھا، آپ نے میرے گھر کا پرنالہ کیسے اکھڑوایا۔ فرمایا وہ پرنالہ تھا، جب بارش آتی تھی تو نوازیوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے کھڑوایا، دوسری طرف لگا دیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، امیر المومنین وہ رسول نے لگوایا تھا۔ گواہ لاؤ، گواہ آ گئے، فرمایا معمار کو بلاؤ، معمار کو بلایا، فرمایا میرے کندھوں پہ کھڑا ہو اور میں یہ پرنالہ اٹھا، اسی جگہ پہ بچھ کر جہاں میرے محبوب نے لگوایا تھا۔ معمار کانپنے لگتا ہے، آپ تو فاروق اعظم ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے دوسرے نامور خلیفہ ہیں، آپ کے نام سے کیسر و کسرا کی طاقتیں لہج اٹھتی ہیں، میری مجال کہ آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہوں۔ فرمایا پیغمبر کے لگا ہوا پرنالہ میں نے اکھڑوا ہے، سراج ہے، تجھے میرے کندھوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، پرنالہ لگانا پڑے گا۔ اور جو پیغمبر کا لگایا ہوا پرنالہ نہیں اکھڑنے دیتے، وہ پیغمبر کا دیا ہوا دین بدلنے دیتے تھے؟ کہتے ہیں عمر آئے تو دین بدل گیا، قرآن بدل گیا، اسلام بدل گیا، اور وہ تو پیغمبر کا پرنالا نہیں بدلنے دیتے، پرنالا نہیں بدلنے دیا. پتا چلا کہ حضور نے لگایا میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر. پرنالا کے اتنی عزت، اتنا احترام، پرنالے کا نہیں رسول کا احترام. اور تم کہتے ہو رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کیا، تم کہتے ہو رسول کے داماد کا احترام نہیں کیا. خلافت راشدہ یہ کہتی ہے ایک طرف رسول کا اشارہ ہو، دوسری طرف تمہارا سر ہو، تمہارا کوئی پیارا ہو تو قربان کر دو پیغمبر کے اشارے پر. پیغمبر کے اشارے پر، پیغمبر کے اشارے کی ضرورت ہے. اور یہ کہتے ہیں ایک طرف قرآن ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار سے باز نہیں آتے فادروا بحرب من اللہ ورسولی، وہ رب رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور سودیوں کو رب جنگ کی دعوت دیتے ہیں. یہ وہ ظالم قوم ہے، یہ وہ ظالم حکمران ہے، اور جس نے سود کو تحفظ دے کر پوری قوم کا رب رسول سے لڑا چھوڑا ہے. پوری پاکستان کی قوم کو سود کا تحفظ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے حکمرانوں نے لڑایا یا نہیں لڑایا. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ کرو، میرے ساتھ جمہوریت کے تحفے نے کہا ہم تیار ہیں، کہا یا نہیں کہا؟ اور یار نہیں کہا تو میں ثبوت دیتا ہوں. وفاقی شرعی عدالت نے کہا سود حرام ہے، بم. سپریم کورٹ میں گئے حضور سود کی اجازت دے دو. سود کی جنگ کس سے کی؟ فاضنوا بحد من اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. درویش آج کے رسول کہتے جی ہر جمعرات مدینہ میں بسر کرتے ہیں، ہر جمعرات، ہر ماہ رمضان بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں. بیت اللہ کے چکر تو ابو جال نے بھی لگائے تھے، بیت اللہ کے چکر تو ابو لہب نے بھی لگائے تھے. سود کا تحفظ کرو اور بیت اللہ کے چکر لگاؤ، سود کا تحفظ کرو اور مدینہ میں راتیں گزارو. قوم پہ سلاب آیا، حضرت مدینہ بھاگ گئے. کہنے لگے میں دعا کرنے گیا تھا، میں تو دعا کرنے گیا تھا مدینہ میں، میں تو مدینہ میں دعا کرنے گیا تھا. تو مدینہ میں دعا نہ کر، سودی کاروبار کو ختم کر، رب کی رحمت یہیں آ جائے گی. تم وہاں دعا کرنے نہیں جاتے. اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہنا چاہتا ہوں سود کا تحفظ کر کے، بدماشی کو آپ کر کے، گنڈا گردی کا راج کر کے، اور باہر سے اسلام نہیں کنجروں اور بدماشوں کو بلا کر ان کے درشن کرا کر تم مدینے میں جا کر دعا نہیں کرتے اور کلمہ مصطفیٰ کو تڑپانے جاتے ہو، تم پیغمبر کے دل کو تڑپانے جاتے ہو کہ ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں بدماشی عام کر کے. اور ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ سپاہ صحابہ نے خانپور میں آج سے ایک ہفتہ قبل ایک وہ پرانا بدماشی کا اڈا چکلا جو انگریزوں کے دور سے چلا تھا، اتنا پرانا، پاکستان میں سب سے زیادہ بدماشی اگر کہیں ہوتی تھی تو وہاں ہوتی تھی. سپاہ صحابہ نے اور غیور مسلمانوں نے چوکیاں بنائی، کہا جو جائے اس کے جوتے مارو، جو جائے اس کے جوتے مارو. یہ کام کیا، حکمرانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. چنانچہ وارنندی یہ گھر چھوڑ جاؤ، بیچنا چاہتے ہو تو نقد پیسے لے لو، ہم بھیک مانگ کے پیسے دے دیں گے، لیکن ان گھروں میں بدماشی نہیں ہونے دیں گے. آخر جب وہ نہ مانے، سر نے مل کر ان کو بھگا دیا، ان کے بدماشی کے وی سی آر کیس سے گندی پیسے سونا اٹھایا اور آگ میں جلا دیا. اٹھایا اور آگ میں، برا کام کیا، غلط کام کیا نہیں، قرآن کی توہین ہوگی نا، جمہوریت کی توہین ہوگی. یہ کام کیا، 17 آدمی پکڑے جیل میں، 17 ہرابا ان پر لگا دی کہ ضمانت سپریم کورٹ بھی نہیں دے سکتا. میں گیا، میں نے کہا ڈی سی صاحب کنجرا دی حمایت کر دیو، کیا تمہارا ان سے تعلق ہے؟ اور وہاں تصویریں ملی بڑے بڑے افسروں کی. میں نے یہاں وزیروں سے کہا، میں نے کہا کنجرا نو ماریا تو کی تکلیف ہوئی ہے، مہربانی کرو رحم کرو. وہ ڈی سی اس وقت تو مان گیا کہ جو علماء کہیں، لیکن کل سے وہ ہمارے ساتھ ہی چلا رہے ہیں. ملک اسحاق کی بیوی کو اٹھا کر تھانے میں لے گئے، 70 سال کے بوڑھے باپ کو اٹھا کر تھانے میں لے گئے. اس وقت تک 80 کارکن گھروں سے پلڑ پکڑ کر تھانوں میں بند کر دیے گئے ہیں. مجھے بتلاؤ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، کیا ہے؟ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ جمہوریت کے. آج میں نے وزیر داخلہ سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگا تسی بھی تو کنجرا نو چھیڑ دیو. میں کہوں کنجرا، اسی تو ہے ہی کنجرا کے خلاف، اسی تے اسی تے کنجراں دے خلاف اور کنجراں دے سرپرستاں دے خلاف ساری جانی کنجراں والا کہ چھڈو یار شریف لوگ نے میں کہ جی اے شریف نے تے زمانے چ بدماشی کوئی نہیں اے شریف نے تے اسی بدماش ہے کہ مولوی فتنہ کر رہا ہے مولوی تقریب کر دہشت پسند دہشت گرد ہے کنجر امن پسند ہے کنجر شریف ہو گئے مولوی بدماش ہو گئے جمہوریت دے تحفے نے اور لو جمہوریت دے تحفے میرے بھائیو ہم تو مارے کھاتے رہیں گے گزارا کرتے رہیں گے وقت آئے گا چلے جائیں گے یہ ساری مصیبتیں آپ کو جھیلنا ہوں گی آپ کی نسلوں کو جھیلنا ہوں گی یہ جمہوریت ہے اور وہ خلافت ہے وہ خلافت کہ پیغمبر کا اشارہ ہے تو پیچھے ہٹ گئے کیا ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے آگے چلتا ہوں دشمن روم کی حکومت سے معاہدہ ہوا کہ فلاں مدت تک ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی مدت متعین دن وقت متعین آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مدت ختم ہونے والی ہے فوج کو بارڈر پہ جمع کر دیں جیسے ہی مدت ختم ہو یہ لغار کر دیں دشمن فوری طور پہ تیاری نہیں کر پائے گا اس لیے تمام علاقے فتح کر لیے جائیں مدت ختم ہوئی یہ لغار کرنے کا حکم دیا دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی فوج میلوں کے اوپر قابض ہو گئی ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا اس نے کہا یا معاویہ وفا اللہ غدر پیغمبر کے ارشاد کا پاس کیجئے ہم غداری نہیں کر سکتے فرمایا کیا بات ہے نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور نے فرمایا جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرو مدت ختم ہو جائے اس کو پہلے اطلاع کرو پھر جہاد کرو آپ نے اطلاع نہیں کی فرمایا پیچھے ہٹو بارڈر پہ آئے شمار کر کے آؤ کس کس کا نقصان ہوا ہے ایک ایک مسلمان فوجی دیہاتوں میں گھوم رہا ہے منادی ہو رہی ہے اور غیر مسلم لوگوں اور دیہاتیوں کسی کی بکری مر گئی ہو کسی کا پیسہ لٹ گیا ہو کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہو کسی کو زخم لگا ہو مسلمانوں کے خلیفہ کا اعلان ہے ہمارے پاس آئے ہمداد رسی کرتے ہیں لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا آپ تو قابض تھے آپ تو غالب تھے آپ تو حکمران تھے آپ پیچھے ہٹ گئے کہا ہمیں اپنے پیغمبر کے کال کا پاس کرنا ہے ہمیں اپنے پیغمبر کے کال کا جب لوگوں نے یہ انداز دیکھا انہوں نے کہا کیا کرنی ہے ہم نے اپنی حکومت اور مذہب کو ہم اسی مذہب میں آنا چاہتے ہیں اسی حکومت کے زیر تحت ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں جو اپنے پیغمبروں کا پاس کرتے ہوئے مظلوموں کی داد رسی کرتی ہے یہ خلافت ہے یہ کیا ہے یہ خلافت ہے اور یہاں یہ ہے جنگ ہے حکمرانوں کو شکست ہو گئی ہے مولانا مختار شہید کا لاشا پڑا ہوا ہے ابھی ہم اس کو دفن بھی نہیں کر پائے یلغار کر دی 1300 آدمی کو پکڑا 800 کو جیل میں ڈالا پیسے چھین لیے لوگوں کو پتا چلا کہ آپریشن ہو رہا ہے صندوقوں سے اٹھا کر نقدی جیبوں میں ڈال لی سونے جیبوں میں ڈال لیا زیورات جیلوں میں ڈال لے 50 لاکھ روپے کے زیورات سامان نقدی لوٹ لی گئی آج تک واپس نہیں کی یہ جمہوریت کے تحفے ہیں یہ کیا ہے جمہوریت کے تحفے ہیں میرے بھائیو سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے نظام خلافت کا احیاء چاہتی ہے نظام خلافت کا احیاء چاہتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ نظام خلافت کا راستہ روکنے کے لیے خلافت راشدہ کو بدنام کر کے امت مسلمہ کو خلافت راشدہ سے دور کرنے کے لیے اس سنہری آئیڈیل نظام سے امت مسلمہ کو دور کرنے کے لیے دن رات کو سہیں اصحاب رسول کو بدنام کرنے صحابہ کرام پر کفر کے فتوے جاری کرنے پیغمبر اسلام کے صحابہ کے سنہری دور کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کا ناطہ بند کر رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کی نپاک سازشوں کا کلا کلا کر رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ نظام خلافت کے مخالف ہیں اور خلافت کے نظام کا مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا میرے بھائیو نظام خلافت خلافت راشدہ کا نظام یہ دور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ قرآن صاحب کاغذوں پر جمع ہے آپ کو حضور کے دور میں نظر نہیں آئے گا حضور کے دور میں نظر ہے یہ آئے گا تو خلافت راشدہ کے دور میں نظر آئے گا یہ قرآن اگر ثابت غیر محرف غیر مبدل کتاب اللہ کامل مکمل اگر رہ سکتی ہے تو خلافت راشدہ کو برحق مان کر ہی رہ سکتی ہے، اس کے بغیر یہ باقی نہیں رہ سکتی۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، میں آپ حضرات سے اسی بات پر اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نظام خلافت راشدہ کا احیاء نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تو نظام خلافت راشدہ کے احیاء کب آئے گا؟ جب ہمارے سامنے خلافت راشدہ کا سنہری دور ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا کہ آج یہ حکومت جمہوریت کا یہ بھی ایک تحفہ ہے جس کا ذکر مجھ سے قبل میرے بھائی محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب فرما رہے تھے، جمہوریت کا یہ بھی ایک تحفہ ہے فخر امام وزیر، فخر امام وہ کہتا ہے خلافت راشدہ کا کارنامے کی نصاب سے نکال دو، کارنامے نصاب سے نکال دو، یہ عملی طور پر خلافت راشدہ کا دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے۔ میں نے اسمبلی میں آج سے 5 روز قبل یہ کہہ دیا ہے، بلکہ میں نے فخر امام سے جا کر کہا، میں نے کہا جناب میں نے سنا ہے آپ خلفائے ثلاثہ کے نام نکال رہے ہیں، کہنے لگے ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی ہوئی تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم اس کا وہ انتقام لیں گے جو دنیا دیکھے گی۔ پھر میری باری آئی صدر کی تقریر پر بحث کی، میں نے وہاں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں یہ تعلیمی پالیسی نصاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے دی جائے، اس لیے کہ ابھی بات آئی بہام میں، اور میں رب کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تعلیمی پالیسی میں صحابہ کرام کے نام نکالے گئے، صدیق و فاروق عمر عثمان کا، صدیق فاروق عثمان کا نظام کا اس پالیسی سے پورا کا پورا کردار حذف کر دیا گیا ہوگا، اسمبلی والے دیکھ لیں گے، دنیا والے دیکھ لیں گے، اسمبلی کے اعلان میں فخر امام تیرا کرے بال ہوگا، آدم تارک کا ہاتھ ہوگا۔ ایک روز بھی ایک لمحہ کے لیے اسمبلی کی کاروائی نہیں چلنے دی جائے گی، اسمبلی کی کاروائی ٹوٹتے اسپیکر ٹوٹ جائے، کرسیاں میز اچھلتے ہیں اچھل جائیں، جوتے چلتے ہیں چل جائیں، ہمیں کوئی چیز پیاری نہیں ہے صحابہ سے بڑھ کر۔ اگر اس ملک میں صدیق فاروق عثمان کی ویلیو نہیں ہے تو ہمارے نزدیک تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں کوئی نرمی بچی گئی، کوئی پالیسی تبدیل کی گئی، میں ہر فن میں کسمر کہتا ہوں فخر امام تجھے قدر کرنا میں عبادت سمجھوں گا۔ کوئی لڑکار لڑکار کی بات ہی نہیں ہے، کوئی لڑکار کی بات نہیں، میرے بھائی لیکن اس سلسلے میں اتنا ابھی چونکہ پالیسی سامنے نہیں آئی اسی لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسا اب ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی سامنے نہیں آئی اسی لیے ٹھہر گیا ٹھہر 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 بھائی چھوڑے یار، یہ تصویروں وصویروں کی بات نہیں، یہ بات ہے عقیدے کی۔ آپ چونکہ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو شاید آپ پر اتنی ذمہ داری بھی نہیں ہے، ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہوں اور وہاں یہ کفر کا ارتکاب اور ہم چپ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے، ہم اسمبلی میں نہ ہوتے۔ اس لیے یہ پالیسی بھول جائے حکومت کے اس کی یہ پالیسی چل جائے گی، یہ پالیسی چلائے پورے پاکستان میں جو بھی اعلان ہے تم نام و دینیات جس میں میرے صدیق فاروق عثمان کا نام نہ ہو، اگر چوکوں چراؤں پر ہم نے اس دینیات کو آگ نہ لگائی ہمیں جھنگلی کے بیٹے نہ کہنا۔ کوئی اسکول نہیں چل کھلنے دیا جائے گا، کوئی کلاس نہیں لگنے دی جائے گی، چاہے تم کچھ کہنا، پھر تم تقریب کار کا نام کہیں گے ہاں ہم تقریب کار ہیں، اگر صحابہ کرام کی تحفظ کا نام تقریب کاری ہے تو میں نے تو اسمبلی میں کہا ہے پھر لکھ لو نام میرا کہ میں سب سے بڑا تقریب کار ہوں، اگر صحابہ کے ناموس کے لیے آواز بلند کرنا تقریب کاری ہے ہم تقریب کار ہیں۔ تمہاری تقریب کاری ہوتی ہے عورتوں پر، تم تقریب کاری نہیں کرتے، بدماشیوں کے لیے شراب پی کر نہیں لڑتے ہو، تم شراب کے لیے، سود کے لیے، عورتوں کے لیے، بدماشی کے لیے، زیادہ پردے مت اٹھواؤ ہم سے، ہمیں سب پتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہاری تقریب کاری بدماشیوں کے لیے، ہم صحابہ کے لیے کام کریں تو تقریب کاری، چلو تقریب کاری سے ہی، تمہارے کہنے سے ڈرتی تھوڑے ہیں، تم تقریب کار کہہ دو گے تو کون سا ہمارا نام اعمال سیاہ ہو جائے گا، تمہارے تقریب کہنے سے ہمارا رب ناراض نہیں ہوتا، تم کرامن کاتبین نہیں ہو کہ جو تم لکھ دو گے وہی قیامت میں سامنے آئے گا، تم ہمارے حشر و نشر کے مالک نہیں ہو، تم تو اپنے وجود کے بھی مالک نہیں ہو، تم اپنی کرسی کے بھی مالک نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے بھی مالک نہیں ہو، اپنی مرضی کے بھی مالک نہیں ہو، تم چاہو کہ پانچ سال رہو ڈر رہتا ہے، رات کو خواب میں بھی اس کے کہتا ہے کہ بابے شاہ کا سمیت نہیں توڑتی، بابا اسحاق بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بابا اسحاق بھی اپنی مرضی کا مالک ہے، اس کو بھی جاگ آتی ہے تو کہتا ہے کہیں آصف نواز تو نہیں آ رہا، کہیں آصف نواز تو نہیں آ رہا، تم اپنی مرضی کے بھی مالک نہیں ہو، تم ہمارے اوپر کیا حکومت چڑھاؤ گے، ہم تمہیں حکمران نہیں، میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، حکمرانو اسمبلی میں میں نے کہا تھا، اب تو صدر نے کہہ دیا ہے کہ اسلام کے نافذ کرنے میں تم ناکام ہو چکے ہو، صدر نے کہہ دیا، پہلے ہم کہتے تھے، کہتے جی الزام لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ہم تو صبح بھی اسلام کرتے ہیں، شام بھی اسلام کرتے ہیں، ہم تو اسلام اسلام، جیسے ان کے چچے کے بیٹے کا نام اسلام ہو تو اس کو پکار رہے ہیں، اسلام 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 لائیں گے، اگر مکہ مدینہ سے سائیکل کے اوپر رکھ کر بھی اسلام کو بھیجا ہوتا تو آج پہنچ گیا ہوتا، لیکن مکہ مدینہ سے اسلام نہیں آیا، لندن سے لیڈی ڈیانا چلی آئی، تم اسلام نہیں لائے، تم لیڈی ڈیانا لائے ہو، تم اسلام کے پرستار نہیں ہو، تم ڈیانا کی زلفوں کے اسیر اور پرستار ہو، تمہارے اسلام سے کیا تعلق ہے، جڑے وزیر زیادہ اسلام دے نعرے لاؤں دے سی او وزیر تو انو ہمیشہ فنکاراں دے نال نظر آؤ گے، ہمیشہ اسلام دے وڈے ہیرو کہتے ہیں یہ فنکار تو ہماری ثقافت ہیں، یہ فنکار تو ہماری ثقافت ہے، میں نے کہا آپ تقریر سن سکتے ہیں، میں نے کہا کیا ثقافت ہے، ثقافت دکھا رہے ہیں بھائی، یہ ملک بنا کلمے کے نام پر، اس کی ثقافت دیکھو ڈھول بج رہا ہے، اس کی ثقافت دیکھو ٹی وی پر ناچ رہے ہیں، اس کی ثقافت دیکھو کلا بازیاں کھا رہے ہیں، اس کی ثقافت دیکھو اوریان ڈانس ہو رہا ہے، یہ ثقافت ہے کس کی، جو نام کلمے کے پناہ، جو ملک کلمے کے نام پر بنا اس کی ثقافت ہے ناچنا، انہوں نے یہ دوسرے لفظوں میں یہ کر دیا کہ اسلام کی ثقافت، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اسلام کی ثقافت ناچنا، اسلام کی ثقافت گانا، اسلام کی ثقافت کڑیاں ڈانس کرنا، یہ اسلام کی ثقافت ہے، میرے بھائیو بہت باتیں کہنے کو ہیں، یہ جو آپ کو بے راہ روی نظر آ رہی ہے، یہ رشوت، یہ فحاشی، یہ اریانی، یہ سود، یہ مکاری، یہ عیاری، یہ ظلم، یہ ستم، یہ حق کو دبانے کے راستے، یہ سب کیا ہیں، یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، یہ کیا ہے، عدل، مساوات، امن، استحکام، ترقی، خوشحالی، مظلوم کو اس کا حق کا ملنا، حق دار کے گھر میں حق کا پاس جانا، مجبور سے جبر کے پردے ہٹ جانا، اس کا نام خلافت راستہ ہے، سپاہ صحابہ خلافت راستہ کے احیاء کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے میں اتنی کامیاب ہو چکی ہے، آج عوام کی بیداری آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ عوام بیٹھے ہیں یا فرشتے بیٹھے ہیں، پہلے جب تھوڑے لوگ ہوتے تھے نا، جب تھوڑے لوگ ہوتے تھے مسجدوں میں، اور اب بھی بیکاؤ لوگوں کے پاس تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں بے شک آپ تھوڑے ہیں مگر اللہ کی رحمت کے فرشتے بتھیرے ہیں، اگر آپ 25-26 ہیں مگر اس پوری مسجد کو فرشتوں نے بھر رکھا ہے، یہ سارے فرشتے بیٹھے ہوئے بھائی، یہ ادھر ادھر سارے فرشتے ہیں، انسان ہے، یہ بیداری ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے، بولو بولو، مگر اس میں ہوتی ہے، اس میں خون لگتا ہے، اس میں جیلیں آتی ہیں، اس میں ہتھکڑیاں لگتی ہیں، اور اس میں بیڑیاں پڑتی ہیں، اس میں گولیاں لگتی ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، جبریل تو جبریل صحیح پر تو صدیق کے تو پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے، فرشتوں تم فرشتے صحیح پر بتلاؤ حق نواز کی طرح تمہیں کون یاد کرتا ہے، تم اپنی جگہ پر نوری مخلوق اور معصوم صحیح مگر بتلاؤ قاسمی کی طرح تمہیں خراج تحسین پیش کون کرتا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے، مگر اس میں ہوتی ہے محنت، زیادہ محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے، میرے بھائیو سپاہ صحابہ 5 فروری سے ناموس صحابہ کاروان سعد کباب سے لا رہی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہم کرسی اڑ دیں گے، ہم اسمبلی کا گھراؤ کر لیں گے، ہم کچھ اور کر دیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے پنجاب کو ہم بتلا دیں کہ سپاہی صحابہ کیا ہے اور کیا چاہتی ہے, کیا ہے. اور دیہاتوں کے لوگوں کو, قصبوں کے لوگوں کو, شہروں کے لوگوں کو ایک مرتبہ ایک ہی آٹھ دن کے اندر اندر 100-150 مقامات پر تقریروں کے ذریعے, اپنے خطبوں کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے, نعروں کے ذریعے بتلا دیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم خلافت راشدہ کا احیاء چاہتے ہیں, ہم خلافت راشدہ کا بتلائیے. یہ کارواں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اب آپ تو آٹھ دن نہیں نکال سکتے. آٹھ دن کے لیے جو جائیں گے, اگر میں ان سے ہاتھ کھڑے کراؤں تو بہت تھوڑے ہوں گے, اس لیے میں نہیں کرواتا. آٹھ دن لگانا بڑا مشکل ہے. لیکن جب 12 کو وہ اسلام آباد پہنچے گا تو اسلام آباد جمعہ پڑھنے تو آؤ گے نا, حکومت نہیں روکے گی جمعہ پڑھنے والوں کو. تم کرسی پہ رہو, ہمیں ایک مرتبہ رائے عامہ ہموار کر لینے دو, اس قوم کو بیدار ہو لینے دو, اتنا بتا لینے دو کہ کرسی کے لائق کون ہے کرسی کے. پھر ہمیں لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تم اپنی موت آپ مر جاؤ گے, اپنی موت آپ مر جاؤ گے. یہ تو پرامن ہے, یہ تو ایک تعارفی انداز ہے, یہ تو ایک صحابہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا طریقہ ہے, یہ تو ایک جمہوریت کے کالے قانون سے عوام کو آگاہ کرنا اور صحابہ کے سنہری دور سے عوام کو متعارف کرانے کا ذریعہ ہے. اب کوئی اس کے بھی راستے روکتا ہے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا تعلق کن سے ہے, یہ بھی سمجھ آ جائے گی. تو جن صحابوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو, توفیق دی ہو, وہ اس کاروان میں کم از کم ایک گاڑی ضرور بھیجیں. ایک گاڑی اس لیے کہ چلنے والے تو ہزاروں ہیں, لیکن سواریوں کا مسئلہ ہے. یہ کوئی حکومت کا جلوس تو نہیں ہے کہ پیسے بھی دیتی ہے کہ نہ, اعلان بھی کراتی ہے, چلو لاہور موچی دروازے 100-100 روپیہ ایک ایک دن دا, کھانا بھی مرغا. لوگ کہتے ہیں اسی نہیں جانتے, لوگ کہتے ہیں اسی, اب ایسا تو ہم نہیں کر سکتے, نہ گاڑی نہ مرغ مسلم نہ 100 روپیہ. یہ تو آپ ہی کو جانا ہوگا, آپ ہی کو چلنا ہوگا, آپ ہی کو بڑھنا ہوگا. اس کے بعد سپاہی صحابہ کی سالانہ امدادی فنڈ, تحفظ ناموس صحابہ فنڈ, جس میں ہم ضرورت نہیں ہے, لیکن سپاہی صحابہ پر اس وقت جو پریشانیاں ہیں, 80 قتل کے مقدمات سپاہی صحابہ ڈائریکٹ لڑ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی کتا بلّا مر جائے کہتے سپاہی صحابہ کے کھاتے میں ڈال دو, کوئی مر جائے کہتے سپاہی صحابہ کا کھاتا کھلا ہی تو ڈال دو سب, کسی کے گھر میں چوری ڈکیتی ہو جائے کہتے سپاہی صحابہ کے کھاتے میں ڈال دو, بدنام جو کرنا ہے. کوئی کنجروں کا گھر اجڑ جائے کہتے سپاہی صحابہ نے اجاڑا ہے. چلو اگر ایسی بات ہے تو ایسے ہی صحیح, ایسی بات ہے تو ایسے ہی صحیح. سینکڑوں ساتھی جیلوں میں, بے بغان کے لیے باضابطہ ماہانہ فنڈ, یتیموں کے لیے جو سپاہی صحابہ کر رہی ہے یا اپنے موقف اور کاز کے لیے کر رہی ہے, آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے جس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی, لیکن مالی اعتبار سے یہ اتنی پیچھے ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ملتی. آپ حضرات, اللہ تعالیٰ, یہ غریبوں سے جماعتیں چلتی ہیں اور یہی مخلصانہ اندازوں سے کامیابیاں ہوتی ہیں. پیسے پر انحصار نہیں, لیکن ایک ذریعہ ضرور ہے. آپ حضرات اس میں بھرپور حصہ لیں, اپنے یہاں کے ساتھیوں سے معلوم کر لیں. ویلفیئر ٹرسٹ ہے, یہ زکوٰۃ اور صدقات کا کھاتا ہے یا فنڈ کا ہے, اس میں آپ بھرپور حصہ لیں. یہیں سے رقم ڈائریکٹ وہاں فنڈ میں پہنچا دیں. فنڈ میں اگر آپ کی رقم جائے گی تو وہاں جب تک میں اور مولانا فاروقی صاحب اور مولانا الیاس فاروقی صاحب جس مد پہ خرچ ہونا ہے اس مد کو دیکھ کر جب تک ہم دستخط نہیں کرتے اس وقت تک وہاں سے پیسہ نہیں نکلتا. یہ نہیں کہ آپ پیسہ بھیجیں تو ایسے اچھلتا رہے گا, ایسے وہ کھایا پیا جاتا رہے گا, ایسے اڑایا جاتا رہے گا. باضابطہ وہاں ذمہ دار ہیں, اور ہمیں بھی آگے اپنی شورا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس وقت مد پہ خرچ کیا ہے, فنڈ کا پیسہ اس مد پہ خرچ کیا ہے, فلاں پیسہ اس مد پہ خرچ کیا ہے, فلاں پیسہ اس مد پہ خرچ کیا ہے. 100 رکنی علماء کرام کی شورا ہے جس کے سامنے ہم جواب دہ ہوتے ہیں, ہماری عاملہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے یہ بھی اپیل ہے کہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. لے گئے یا نہیں لے گئے؟ جان تو قربان اسی بھی کر دیں, پر پیسہ سارے کوئی نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم دائما ابدا, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت, اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إله العالمين, ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول منظور فرما. إله العالمين, سارے پاکستان بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دل صحابہ کی محبت سے سرشار فرما. آمین. نبی کے عشق سے ہمارے دلوں کو معمور فرما. آمین. اپنے خوف اور عظمت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما. آمین. یا اللہ, دنیا کی ان ساری کی ساری باطل طاغوتی طاقتوں کی قوتوں کو ہمارے دل میں ہیج فرما دے. آمین. اور یا اللہ, اسلام کے غلبے کے لیے, نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرما. آمین. یا اللہ, ہماری صحیح کوششوں کاوشوں کو قبول فرما. آمین. اس مشن میں جو لوگ تیرے راہ میں قربان ہو گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما. آمین. ان کے بیٹوں کو ان کا جانشین بنا. ان کے پسمندگان کو صدر جمیل کی توفیق نصیب فرما، ہماری پریشانیوں دکھوں تکلیفوں کو یا اللہ دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما، آزمائش اور امتحان کے راستوں پر یا اللہ ہمیں سرخرو فرما اور کامیابی سے امکنار فرما، زندہ رہیں تو اسلام پر قائم دائم رکھ، موت آئے خاتمہ ایمان پر شہادت کی صورت میں فرما، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد.